أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے نہایت ہی رحم والا ہے. الف لام میم صاد. اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے. کتاب انزل الیک, یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی. فلا یکن فی صدرک حرج, آپ اپنے سینے میں بالکل تنگی محسوس نہ کیجئے منہ اس کے پہچاننے سے. لتنذر به, تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں. وذکرا للمؤمنین, اور مؤمنین کے لیے نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اور اتباع کرو اس قرآن کا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اللہ کے علاوہ کسی اور دوستوں کے پیچھے اتباع نہ کیجئے. قلیلم ما تذکرون, تم لوگ بہت کم ہی دھیان کرتے ہو. وکم من قریتن, کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. فجاءہا بأسنا بیاتا, کہ اس بستی پر ہم نے رات کے وقت عذاب کو بھیجا. او ہم قائلون, یا دوپہر کو سوتے ہوئے ان پر عذاب کو بھیجا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, سورۃ الانعام کا اختتام ہو گیا. آج سے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ الاعراف کو شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ایک ایک آیت میں صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرماویں. اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے. اعراف کے معنی دیوار کے ہیں. اس سورت میں 206 آیتیں ہیں, 24 رکوع ہیں. نزول کے اعتبار سے بعض حضرات نے کہا اس کا نمبر 49 کا ہے, بعضوں نے کہا 46 کا ہے. اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا. اعراف کے معنی ہے دیوار. اب اس سورت کا نام سورۃ الاعراف کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اعراف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے, درمیان میں رہیں گے. جہنم کو دیکھ کر ڈریں گے اور جنت کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اس جنت میں بھیج دے, تو ایک طرف عذاب نظر آئے گا اور ایک طرف اللہ کی نعمتیں نظر آئے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے, جن کی نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہوں گے, نہ جنت میں نہ جہنم میں, درمیان میں ایک جگہ ہوگی جس کا نام ہے اعراف. یہ جنتیوں کو بھی جنتی کی نشانی سے پہچان لیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کی نشانی سے پہچان لیں گے. چونکہ اس صورت میں ان اہل اعراف کا ذکر ہے, اس وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الاعراف رکھا گیا. پورے قرآن میں سے کوئی بھی ایک چیز اٹھا کر اس کا نام رکھا جاتا ہے. یہاں پر بھی اعراف والوں کا ذکر ہے, اس لیے اس کا نام اعراف سورۃ الاعراف رکھا ہے. اس سورت میں اور اگلی سورت میں کوئی کنیکشن لنک ہے؟ یاد رکھو, قرآن کریم کی ہر آیت کو, آنے والی آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے. قرآن کریم کی پچھلی سورت کو آنے والی سورت کے ساتھ کوئی لنک ہوتی ہے. بیٹو کے ویسے ہی آج ایک وحی نازل ہوئی, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا, پھر دوسری نازل ہوئی جہاں چاہا رکھ دیا, دوسری نازل ہوئی جہاں چاہا رکھ دیا. اس طرح نہیں ہوا ہے, اس پر مسلسل کتابیں لکھی گئی ہے. امام بخاری کی درر ہے جس میں ربط کو بیان کیا ہے کہ ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان میں ربط کیا ہے, ایک سورت دوسری سورت کے درمیان میں ربط کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے اس پر, جس پر بالتفصیل اس بات کو نقل فرمایا ہے. پچھلی سورت الانعام اور اس سورت کے درمیان میں بے شمار ربط ہے, ان ربط میں سے سب سے بہترین ربط آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ پچھلی سورت میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا, ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا, یا اس طریقے سے جانوروں کو تم غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرنا, ایک اللہ کے لیے ذبح کرنا. گویا پچھلی سورت میں عقائد کو اللہ کی توحید پر یقین کو سکھلایا گیا, بلیف کے اعتبار سے بھی اور پریکٹیکلی بھی, عملی اعتبار سے بھی. پچھلی سورت میں اللہ پاک نے توحید کے بے شمار چیپٹرز کو, باتوں کو بیان فرمایا. اس سورت میں اللہ اس دعوت کو, توحید کی دعوت کو کس طرح پھیلانا ہے اور پھیلانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, ان تکالیف کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اس سورت کے اندر میں بیان فرمایا ہے کہ دعوت کے کام میں, چاہے قرآن کی دعوت ہو تفسیر کے لائن سے, حدیث کے لائن سے, یا اس طریقے سے تصنیف کی لائن سے, یا اللہ کے راستے میں نکلنے کی لائن سے, جس طرح بھی دین کی دعوتیں ہو, اس میں تکلیفیں بے شمار آئے گی. بے شمار تکلیفوں کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. اسی لیے اس سورت کے پہلے ہی رکوع میں, آنے والے رکوع کے سورت کے دوسرے رکوع میں, پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ, اگرچہ بھی تفصیل سورت البقرہ میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا, پھر بھی اس کو ذکر فرمایا کہ سب سے پہلا دشمن انسان کا, لڑنے والا, اللہ سے دور کرنے والا ابلیس ہے. ایک قیامت تک آنے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اور میرے بندو سن لو, یہی شیطان قیامت تک تمہارے ساتھ مجھ سے دور کرنے کے لیے جنگ کرتا رہے گا, لڑتا رہے گا. تم لوگ اس سے نفرت کرنا اور میری طرف آتے رہنا. اسی لیے دوسرے رکوع میں ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس علیہ اللعنت کا اس میں ذکر آیا ہے. اور اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ پہلے
زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف مرد دین کے اندر میں، عورتیں رات میں بغیر کپڑے کے ننگی کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھی، تو اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے دو پارٹیوں کو بیان فرمایا، ایک جنت والی ایک جہنم والی. اپوزٹ جنت میں جانے والے جہنم والے کو دیکھ کر ان کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوگا، جنتی جنت سے جہنمی کو مخاطب کریں گے، کیسا پایا کیا ہوا. اس وقت جہنمی لوگ پانی مانگیں گے کہ پینے کا پانی دے دو. اللہ نے فرمایا اس جگہ پر آنے والے رکوع میں کہ جہنمیوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نے پانی پینے کو حرام کر دیا، اچھے والا. پھر اس کے بعد آراف والوں کا ذکر آتا ہے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہے، نہ وہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں ہیں بلکہ درمیان میں مڈل میں ان کو اللہ پاک رکھے گا. اس کے بعد پانچ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اس صورت میں آئے گا کہ ان پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو کتنا ستایا دعوت کی لائن میں. اس کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا ذکر ہر رکوع میں بیان فرمایا. پھر اسی سورت کے نوے پارے کے اندر اللہ پاک نے بالتفصیل موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے کہ فرعون نے کیسی کیسی تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے معجزات ان کے سامنے ظاہر کیے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے تکبر کو بیان کیا ہے کہ ان کو ہم نے کہا سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑنا ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، پھر بھی انہوں نے ہماری باتیں نہیں سنی، تو ان کو ہم نے عذاب دیا، کونو کرلتن خاسئین، ذلیل خار بندر سور بنا دیے. اور اس کے بعد اخیر میں جیسے قرآن کی اس سورت کی ابتدا اللہ پاک نے سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ کتاب انزل الیک قرآن سے کیا ہے، اس کا اختتام بھی اینڈ بھی اللہ قرآن سے کر رہے ہیں. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، قرآن کو بیان کیا جائے، تم اس کو سنو سائلنٹلی اچھی طرح غور کے ساتھ، تمہارے سننے پر لعلکم ترحمون، اللہ تم سب پر رحمت کو نازل فرمائے گا. گویا ابتدا کتاب انزل سے کی اور اس کا اختتام بھی اس سورت کی گویا. اسی لیے اللہ پاک نے مکی سورتوں میں زیادہ تر حروف مقطعات کو بیان کیا ہے. یہ آپ کے سامنے پوری سورت کی میں نے جھلکیاں بیان کر دی، انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہے پوری سورت کی بالتفصیل آتی رہے گی، ہر ہر رکوع کے اندر میں آپ لوگوں کو بات پوری سمجھ میں آتی رہے گی. یہ تو میں نے خلاصہ پوری سورت کا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ سورت الاعراف میں اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے. یہ سورت سب سے آسان ہے، اس سورت میں سب سے پہلے اللہ پاک نے حروف مقطعات کو بیان کیا ہے، اور زیادہ تر اللہ پاک نے حروف مقطعات کو مکی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، مدنی سورت میں نہیں، مدنی سورت میں بہت کم، ورنہ مکی ہی سورت میں، جیسے اس سورت بھی مکی ہے سورت الاعراف بھی، اس کے شروع میں الف لام میم صاد اللہ نے بیان فرمایا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا مطلب تو میں شروع سے بیان کرتے آ رہا ہوں، جیسے پہلی سورت میں اور آل عمران کے شروع میں الف لام میم کو اللہ نے بیان فرمایا، وہاں پر میں نے کہا اکثر مفسرین فرماتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو میننگ کو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. پھر بھی بعض مفسرین نے کم فہم لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے، جو کم فہم لوگ ہیں یہ کیا ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ویسے کچھ حکمت بیان کر دی ہے. جیسا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں الف لام میم سواد، گویا الف لام میم سواد ایسا ہے اس کا میننگ کوئی نہیں سمجھتا ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. جو ایسے حروف مقطعات کو پڑھتا ہے تو اس کو قیامت میں بے شمار ثواب دیا جائے گا, جس کا ثواب بھی اللہ ہی جانتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں الف لام میم سواد, الف لام میم سواد یعنی ایک ایک حرف ہے, الف حرف ہے, لام حرف ہے, میم حرف ہے, سواد حرف ہے. اللہ تبارک و تعالی مکی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لا کر مکہ والوں سے چیلنج کر رہے ہیں کہ تم لوگ عرب بہت بڑے عربی جاننے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عربی جانتے ہیں, ہم عربی جانتے ہیں, محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ علیہ اجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں, انلٹرڈ ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بھی اگر تمہارے کہنے کے حساب سے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا قرآن ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جب الف لام میم سواد ایک عربی بیان کر سکتے ہیں, تم تو پڑھے لکھے ہو, اتنی ہی عربی تم لے آؤ. اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے, لیکن تم قیامت تک اس چیلنج کو, اللہ کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے, اور ایسی عربی بھی تم بنا نہیں سکتے. ان کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ پاک نے مکی صورتوں کے شروع میں اکثر اس طرح کے حروف مقطعات کو بیان فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کم فہم لوگوں کے لیے ایک بات ایسی بیان کی ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبرائیل ہے, میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کا کلام ہے, جبرائیل کا لایا ہوا ہے, اور محمد الرسول اللہ پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سواد آگے ہیں, سواد سے مراد سعود ہے, سعود کے معنی اونچا ہے, جو اللہ کا جبرائیل کا لایا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو پڑھے گا اور اس کے میننگ کو سمجھے گا, اللہ اس کو سعود بہت اونچا درجہ عطا فرما دے گا. شاہ صاحب نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے, تو اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک, کتاب, کتاب سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسر کہتے ہیں کتاب سے مراد پورا قرآن ہے, بعض مفسر فرماتے ہیں کتاب سے مراد یہی سورت ہے, یہ سورت ہے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. انزل الیک, وہ اللہ فرماتے ہیں نازل کرنے والا بھی اللہ ہے, اور نازل الیک آپ کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تاکہ کوئی شک ہی باقی نہ رہے, یہ نازل ہوا ہے, یہ نازل ہوا ہے, گھرا ہوا کلام نہیں ہے. فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک, اللہ کہہ رہے ہیں فلا یکن فی صدرک, او میرے نبی اپنے سینے مبارک میں, اپنے جی میں کوئی تنگی, کوئی نیرونس محسوس نہ کیجئے. سوال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گھٹن محسوس ہوتی تھی؟ نعوذ باللہ, قرآن سے کبھی گھٹن محسوس نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی کھلم کھلی دعوت دینے والے ہیں, وہ قرآن سے کیسے گھٹن محسوس کریں گے, قرآن سے کیسے جی گھبرائیں گے؟ ہاں, اس پر مفسرین نے دو تین اقوال نقل فرمائے ہیں. سب سے پہلا قول یہ نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو وحی, یہ بات مفسر فرماتے ہیں, وحی آتی تھی تو وحی کے آنے کی وجہ سے, اس کے بوجھ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت بھاری محسوس ہوتا تھا. اللہ کا کلام ہے, اور یہ جب اترتا تھا اگر اونٹنی پر سوار ہوتے اور آیت نازل ہوتی تو اونٹنی بھی جھک جاتی تھی، اور اگر سردی کا موسم ہوتا، ٹھنڈی ہوتی، اگر اس وقت وہی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے آپ کے چہرے سے پسینہ ٹپکتا تھا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھ کر میری ران پر سوئے ہوئے تھے، اچانک وہی شروع ہو گئی اور اس وہی کا وزن صحابی فرماتے ہیں میرے پیر پر اتنا لگا کہ گویا قریب تھا کہ میرا پیر ہی ٹوٹ جاتا. نبی علیہ السلام پر یہ وحی آتی، اس وحی کے بوجھ کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آپ کوئی پریشانی محسوس نہ کیجئے، یہ ٹیمپرری ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلا یکن فی صدری کا حرج کا معنی ہے فلا تکونن من الممترین کی طرح، یعنی شک نہ کیجئے، یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے آپ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی سورت شروع ہوتی ہے اس میں حروف مقطعات کے بعد فوراً فوراً کتاب کا ذکر ہوتا ہے. حامیم تنزیل الکتاب، نون والکتاب، اسی طرح الف لام میم سواد کتاب انزل الیک، الف لام میم ذالک الکتاب، ہر جگہ میں حروف مقطعات کے بعد فوراً اللہ کتاب کا ذکر فرماتے ہیں، قرآن کا ذکر فرماتے ہیں. یہ سب سے اعلی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. لیکن اکثر، تیسرا جواب، اکثر مفسرین نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، آپ کو ایسے ماحول میں بھیجا ہے جس ماحول میں شراب پینا عام ہے، چوری کرنا عام ہے، قتل کرنا عام ہے، زینا عام ہے، یہاں تک کہ باپ کے مرنے پر بچے پانچ پانچ چار چار اپنی ماں کو مال سمجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زینا کرتے تھے، جبکہ ماں کہتی تم میری اولاد ہو، کا باپ تھے اس وقت اولاد، باپ کے انتقال کے بعد آپ بھی ایک قسم کا مال ہو گئے. جس طرح ہم اپنے مال کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح اپنی ماں کو ساتھ بھی جس طرح چاہیں استعمال کرتے تھے، ایسے کرے وقت میں جبکہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ظلم عام تھا. ایک ایک باپ کے اوپر سو سو ایک سو بیس سال تک لڑائی ہوتی تھی، ایک ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر لڑائی ہوتی. مرنے والا وصیت کر کے جاتا کہ تجھے میرا بدلہ لینا ہے، اولاد سے، ان کی اولاد سے، ان کی اولاد سے لڑائی چلتی رہتی. سو سو سال، سو سو سال، ایک سو بیس سال احادیث میں موجود ہے، لڑائی چلتی رہتی. ایسے خطرناک ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کیا، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت سورت الاعراف ہے. کب نازل ہوئی؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں جبکہ نبوت کا بارہواں سال چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں زندگی گزاری نبوت کی حالت میں، پھر دس سال مدینہ منورہ میں، گویا ابھی ایک سال باقی تھا کہاں جانے کا، ہجرت کرنے کا. اور اس وقت جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر چکی تھی، دادا تو کب سے، اور چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، دنیاوی کوئی سہارا نہیں تھا، طائف کے اندر میں دعوت دینے سے مایوس ہو چکے تھے، مکہ میں قتل کرنے کے پلاننگ چل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے نکلتے تھے دعوت دینے کے لیے، صبح سے نکلتے تھے، شام تک ایک آدمی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا. آپ کو دیوانہ، شاعر، ساحر، کاہن کے زور زور کے الفاظ سے، کبھی پتھر سے ویلکم کرتے، کبھی گالیوں سے، اور کبھی راستے میں کانٹے بچھا کر، گویا تکلیف ہی تکلیف تھی، خطرناک، کوئی راستہ نہیں تھا. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھٹن محسوس ہونے لگی کہ میری زندگی کے کتنے سال نکل گئے. چلو 15 سال تو بالغ ہونے تک اور 15 سے لے کر 40 سال تک صدق کے ذریعے سے اپنی امانت کے ذریعے سے دعوت دیتے رہے, پھر تو نبوت ملی قرآن کے ذریعے سے اور اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنے معجزات کے ذریعے سے دعوت دیتے رہے, لیکن دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کو بڑی بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی تھی تو اللہ نے گویا آپ کو تسلی کے طور پر فرمایا, اور یہ کئی جگہ پر آپ نے فرمایا. ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, صبر کیجئے اور صبر کی توفیق بھی إِلَّا بِاللَّهِ, صبر بھی انسان نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق. اللہ خود نبی کو کہہ رہے ہیں وَاسْبِرْ, صبر کیجئے, وَمَا صَبْرُكَ, تم صبر نہیں کر سکتے الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے. اصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم, غم نہ کیجیے, ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, ان کی پلانوں سے ان کی تدبیروں سے آپ دل کے اندر میں گھٹن محسوس نہ کیجیے. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, یعنی پہلے فرمایا وَلِنَعْلَمَ, وہاں پر ہے کہ آپ ان لوگوں کی تکلیف سے گھٹن محسوس نہ کیجئے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, آپ تسبیح پڑھیے, نماز پڑھیے اور اللہ پر یقین رکھیے مرتے دم تک. معلوم ہوتا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میرے نبی تم پر بہت تکلیف آئے گی, اس تکلیف پر تمہیں تسبیح پڑھنا ہے, پریشانیوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, پریشانیوں میں سجدے کرنے ہیں, پریشانیوں میں اللہ کی طرف جھکنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے. یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا ہتھیار پریشانیوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کے سامنے دو رکعت پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو تم بھی پریشانی آئے تو دو رکعت نماز پڑھو, اللہ کے سامنے صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسی پریشانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت تنگی ہوتی تھی, کیا ہوگا میرا, یہ دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں, آپ کا کام سب کو ہدایت دینا نہیں ہے, سب کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام دعوت کرنا ہے, آپ کا کام لوگوں کو صحیح باتیں بتلانا ہے, آپ کا کام قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھانا ہے, جنت جہنم کے بارے میں بتلانا ہے, عذاب بتلانا ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے, بس یہ آپ کا کام ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا لتم دے ربی ہی, تاکہ آپ ان کو ڈرائیے. نبی علیہ السلام کی صفتوں میں سے دو صفت بہت بڑی ہے, بشیر نذیر, بشیر کے معنی بشارت دینے والا, نذیر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈرانا, ڈرانا. نبی علیہ السلام ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے, ان کا ڈرانا نہیں تھا, ان کا ڈرانا بھی محبت والا ڈرانا تھا. ایک تو بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے اور ایک بچہ چور سے ڈرتا ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک بچہ کتے اور سانپ سے ڈرتا ہے اور ایک بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے, اپنے شیخ سے مرید ڈرتا ہے, فرق ہے. اسی طرح یہاں پر تنذر کا ایک ترجمہ کیا ہے, آپ انہیں خبردار کیجئے, آپ انہیں بتائیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کس کے ذریعے, قرآن کے ذریعے سے. قرآن میں میں نے ساری باتیں بیان کی ہے. یا لتنذر به, قرآن کے ذریعے بعض علماء کہتے ہیں لتنذر به, معنی اس سورت کو سورت الاعراف میں جنت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, اسی سورت کے ذریعے درائیے نے کہ کیا کیا میں نے اس سورت میں بیان کیا ہے. وذکرا للمؤمنین, اور یہ قرآن مومنین کے لیے بھی نصیحت ہے. آج تو مومن بھی اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے. قرآن کو جس کو آگے خود اللہ فرما رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم, اتباع کرو اس قرآن کی یا اس سورت کی. ما عام ہے, بعض مفسر فرماتے ہیں ما کا مطلب قرآن کی, اور قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی. اتباع کرو یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتبعوا ما, جو کچھ میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. قرآن بھی صحابہ فرماتے ہیں جیسے قرآن ہمارے لیے قانون تھا, اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہمارے لیے قانون ہے. نبی کا فرمان قانون ہے. آج منکرین حدیث, حدیث کا انکار کرنے والے, وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ایک تاریخ کا درجہ رکھتی ہے, ایک ہسٹری کا درجہ رکھتی ہے, ایک خوشخبری کا درجہ رکھتی ہے, قانون کا درجہ نہیں رکھتی. یہ بالکل غلط ہے. ہم احادیث سے ثابت کر کے بتاتے ہیں کتنے ایسے واقعات ہیں, قانون ہیں جو صحابہ نے حدیث سے ثابت کیے ہیں, کتنے قوانین ہیں صحابہ نے حدیث سے ثابت کیے ہیں. لے لیجئے نبی علیہ السلام کی تدفین کا مسئلہ, نبی علیہ السلام انتقال کر چکے, کہاں دفن کرنا ہے؟ بعض صحابہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں دفن کرنا ہے, آپ کی باڈی کو لے جایا جائے گا. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. بعض صحابہ فرماتے کہ نہیں, جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا. بعض جماعت والے کہتے تھے ہمارے اسٹریٹ میں, ہمارے محلے میں آپ ہر وقت آیا کرتے تھے, تو ہمارے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, فرمایا نہ مکہ المکرمہ میں, نہ جنت البقیع میں, نہ مدینہ منورہ میں کوئی جگہ. میں نے اس کان سے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی کی موت جس جگہ پر آتی ہے وہی پر انہیں دفن کر دیا جائے گا. کون کہہ رہے؟ ایک ہی صحابی ہے, سارے صحابی نہیں ہے, ایک ہی صحابی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا ہوا؟ پھر دو صحابی قبر کھودا کرتے تھے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی. دو صحابی کو بلایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ مبارک, جو آپ کی کھتوڑی جو ہوتی, جہاں آپ آرام فرماتے, چھوٹا سا جو سونے کی جگہ ہوتی, اس کو ہٹا لیا گیا اور وہیں پر قبر کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بیڈ کے نیچے, بیڈ تو ہٹا لیا گیا, وہی آپ کی پہلے زمین کے اوپر تھے, اب زمین کے اندر میں ہے. اور وہی پر ایک صحابی کی بات سے صحابہ کرام نے فیصلہ کر لیا. اب عمر کھڑے ہیں, عثمان کھڑے ہیں, علی کھڑے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں, کوئی نہیں بولتا. معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے. اتبعوا ما میں احادیث بھی قانون شامل ہوتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہما فرماتے ہیں, جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر, یہ حدیث نسائی شریف میں لکھی ہوئی ہے, فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں صفا مروہ میں پیدل چلوں تو بھی میرے لیے گنجائش ہے, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں گرین لائٹ جہاں ہوتی ہے اس کے درمیان میں اگر فاسٹ بھی چلوں, تھوڑا سا دوڑ لوں, فاسٹ بھی چلوں, تو بھی میرے لیے گنجائش ہے, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور فاسٹ چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, او صحابہ, او لوگو, تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، سمپل ہے، نمونہ ہے، اس کے مطابق تم زندگی گزارو۔ تو حدیث کو بھی قانون کا درجہ دیتے تھے صحابہ کرام، صرف قرآن کو نہیں، یہاں تک کہ وہ احادیث جو آپ کے فضائل میں ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے، جب بھی عمرہ کے لیے یا مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے اپنی اونٹنی پر صحابہ کرام کے ساتھ، تو کیا فرماتے، کبھی اونٹنی کو ادھر لے جاتے، کبھی ادھر لے جاتے، اس راستے سے جاتے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، جتنی بار بھی گئے مکہ مکرمہ، اور اس راستے سے واپس آتے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی اونٹنی کو کبھی ادھر لے جاتے، کبھی ادھر چلاتے، کبھی ادھر چلاتے، کبھی سیدھا چلاتے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے، یا عبداللہ ابن عمر، اس اونٹنی کو چلنے دو اس کے راستے میں، آپ کیا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کبھی ادھر ادھر جاتا ہوں، یہ وہ راستہ ہے جہاں پر اونٹنی پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تھے اور مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے۔ تو کہیں آپ کی اونٹنی کے قدم پر میری اونٹنی کا قدم رکھ جائیں اور آ جائیں، تو عبداللہ ابن عمر کا مقدر بن جائے گا، عبداللہ ابن عمر کا آخرت بن جائے گی۔ اتنی محبت تھی ایسی باتوں میں، تو قانونی والی حدیث میں وہ کتنا عمل کرتے ہوں گے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جس پر انہوں نے قانون کا درجہ دیا ہے، اس لیے منکرین حدیث جو یوں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث یہ 200 سال کے بعد ہوئی، یہ ہوا یہ ہوا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ سب ضعیف ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ کوئی صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ لوگ تو طالب علم نہیں ہیں۔ اگر آپ طالب علم ہوتے بچپن سے عربی پڑھتے ہوئے، تو میں آپ کو بدلائل سمجھاتا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی حدیث کون کون سے صحابہ نے لکھی، پھر نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور صحابہ کا دور چالو ہے، پھر تابعین کا دور ہے، ہر ایک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو، احادیث کو، بعض بہت سارے گویا درختوں کے پتوں پر اور ہڈیوں پر اور کہاں کہاں لکھا ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کو لکھا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی حدیث کو لکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غصے میں تھے اور وہ حدیث لکھ رہے تھے، یعنی وہ بات جو آپ فرماتے چاہے خوشی میں چاہے غصے میں، وہ ہر بات کو لکھتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے، بھائی اس کو کیوں لکھ رہے ہو، آپ تو غصے میں ہیں اس بات کو بھی لکھ رہے ہو، آپ نے لکھنا بند کر دیا۔ تو کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا بات ہے تم میری بات نہیں لکھتے ہو؟ تو کہا، صحابہ نے کہا، آپ تو غصے میں ہوتے ہیں کبھی؟ فرمایا، یہ زبان پکڑ کر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان سے، محمد کی زبان سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں نکلتی، چاہے خوشی میں ہو چاہے غصے میں ہو، سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو یہاں پر اتبعوا ما، ایک ماں سے میں نے بہت لمبی تفسیر آپ کو بیان کر دی کہ ماں میں قرآن بھی داخل ہے اور ماں میں احادیث بھی داخل ہے۔ اتباع کرو قرآن کی اور اس قرآن کی شرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بھی اتباع کرو۔ انزل علیکم، جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تمہاری دینی حالت کو بھی جانتا ہے، دنیاوی حالت کو بھی جانتا ہے، ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے، باطنی حالت کو بھی جانتا ہے، اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، اس سے پہلے اس کے بعد کیا کیا ہوگا، ساری حالت کو اللہ جانتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مشفق ہے، وہ رؤوف ہے، وہ تمہاری حالت کو جانتا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، اتباع کرو اس قرآن کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، تمہارے اس رب کی طرف سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مشفق ہے، جو تم کو بڑا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارا بدن ایک مشین کے شکل میں ہے، میں نے اس کے ساتھ ایک کتاب چابی نازل کر دیا اور اس کی شرح حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ جیسے ایک واشنگ مشین شروع کرنا ہے، ہم اس کا بکلیٹ دیکھتے ہیں، فرمایا قرآن بھی یہ تمہارے لیے بکلیٹ ہے، ایک کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، اس کو سمجھو، خالی پڑھنا نہیں، پڑھتے ہوئے ایسی مجلسوں میں بیٹھو اور اس سے اس کو سمجھو. کیوں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امت کی پستی کو دیکھا، امت کی ذلت کو دیکھا دو چیزوں کی وجہ سے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الہند فرماتے ہیں، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بھی یہی بات فرماتے ہیں، اور اسی بات کو شاہ وسیع اللہ صاحب نے بیان فرمائی ہے، اسی بات کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمائی. شیخ الہند فرماتے ہیں، دو باتوں کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں امت میں ذلت ذلت ذلت. ایک تو قرآن ہے کہ قرآن کو لوگوں نے رسم و رواج بنا دیا، بس میت ہو تو پڑھ لو، کوئی گڑبڑ ہو جائے، بیماری، ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی تو بھی یاسین شریف، بارش بہت زیادہ ہو جائے تو بھی یاسین شریف. اس طریقے سے یا مردہ بیمار ہے تو بھی یاسین شریف، مرنے کی تیاری تو بھی یاسین شریف، اور مرنے کے بعد قبر پر یاسین شریف، بس وہی ایک قرآن ہے، پورا قرآن. کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہاں ویسے نارمل اگر بیان ہو تو مجمع ہی مجمع ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کلام سمجھنے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، جس کو اسی آیت کے اخیر میں بتا رہے ہیں قلیلم ما تذکرون، بہت کم ہیں اللہ کی بات پر عمل کرنے والے. کہہ رہے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، قرآن کو رسم و رواج بنا دیا، جزدان میں باندھ کر کے تاکچے میں رکھ دیا، اپنے گھر میں شو کے لیے رکھ دیا، لیکن کبھی توفیق ملی تو ملی رمضان میں یا کوئی اور جگہ میں، ورنہ اور توفیق نہیں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے کم ہیں. میں چاہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہر مسجدوں میں قرآن کی تفسیر ہو، لوگوں کو قرآن سمجھائے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پچھلی قوموں کی کیا حالت ہوئی یہ سمجھائیں. اور دوسری بات، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں، فرقہ بندی، فرقہ واریت، یہ کافر، یہ مشرک، یہ کافر، اس نے امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں شیخ الہند فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر میں ذلت ہی ذلت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، سلام کرنا نہیں چاہتے، ملاقات کرنا نہیں چاہتے، ملنا نہیں چاہتے، حالانکہ کلمہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، کیا بات ہے؟ پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ قرآن سے دوری اور آپس میں فرقہ واریت ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. فرمایا ولا تتبعوا، قرآن کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن کے علاوہ شیطان کی نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں قلیلم ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں قلیلاً ما سے مراد بہت کم وقت، کچھ دن ماشاءاللہ بزرگ نمازی بن گیا اور کچھ دن پھر ختم، ایک نماز نہیں پڑھتا. بعض مفسرین فرماتے ہیں قلیلاً یعنی کچھ وقت بزرگ ہے، کچھ وقت بشکروک ہے. سننا آتی ہے بات، کچھ وقت کے لیے اتنا ماشاءاللہ داری، اچھے کپڑے، پھر کچھ وقت کو دیکھو ختم. کچھ وقت دیکھو مسجد میں، کچھ وقت دیکھو سینما میں، کچھ وقت دیکھو نیکیوں کی طرف، کچھ وقت دیکھو گناہوں کی طرف. قلیل ما، فرمایا ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کچھ وقت کے لیے. بعض مفسر فرماتے ہیں قلیل ما تذکرون، بہت تھوڑا کرتے ہو. ایک نماز پڑھ لی دو غائب ہے، چوتھی پڑھ لی پانچویں غائب ہے، کبھی قرآن پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی زکات دی کبھی نہیں دی، آدھی نہیں دی، کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا. فرمایا نہیں، مکمل کرنا ہے. قلیلم ما تذکرون، بہت کم عمل کرتے ہو یا بہت تھوڑے وقت تک عمل کرتے ہو. اللہ کہہ رہے اتبع، مکمل قرآن اور سنت والی زندگی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اہلکناہا فجاہا بأسنا بیاتن انہم قائلون. کتنی بستیاں ہیں؟ قریہ. کتنی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کر دیا؟ کتنی بستیاں. یہاں پر قریہ کا ذکر ہے. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ قریہ کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان ہندوستان میں تو گاؤں کو کہتے ہیں, یہاں تو بریفورڈ ایڈ کو قریہ آپ نہیں کہہ سکتے. پہلے زمانے میں قریہ کہتے تھے. قریت ان کے معنی ہے ایسا گاؤں کہ چاروں طرف قلعہ ہوتا تھا, بیچ میں لوگ رہتے ہیں. دیکھا آپ نے فلسطین والوں کے لیے کیسے دیواریں بنا دی, بیچ میں لوگ رہتے ہیں. وہ تو ان کے مزل میں بنا دی ہے, لیکن اصلی جو دیوار اس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا, ہر گاؤں کی چاروں طرف بس بارڈر ہوتی تھی بیچ میں, اس کو قریہ کہا جاتا. پھر آہستہ آہستہ اب قریہ بھی عرف عام کے اعتبار سے جیسے جیسے زمانہ آتا گیا قریہ کی تعریف بھی بدلتی گئی. اب بعد میں لوگ کہنے لگے کہ ایسا شہر ہو, ایسا گاؤں ہو جہاں پر جامع مسجد ہو کہ 20 سے 25 ہزار آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو, اس کو گویا شہر کہا جاتا. بڑا وہاں پر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی جگہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شہر ہو جامع مسجد میں اتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہو, تو بعد میں کیا ہے اس میں عید بھی پڑھنا ہے, اس میں جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو دیکھو ایک جامع مسجد نہیں ہے, بڑے فرق کتنی جامع مسجد ہو گئی ہے. ہمارے ہندوستان میں دیکھو وہ گاؤں کچھ الگ ہوتا ہے, لیکن وہاں بعد میں علماء کہنے لگے قریہ میں جہاں ضرورت کی چیزیں نہ ملتی ہو, اب تو گاؤں میں بھی ضرورت کی چیزیں ملنے لگی. بعد میں علماء فرمانے لگے جہاں اس گاؤں کے پولیس الگ ہو, اس گاؤں کے جج الگ ہو, اس گاؤں کی ساری ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہو, وہاں پر جمعہ ہوتی ہے. تو ہر زمانے میں قریہ کی تعریف بدلتی رہی ہے. یہ اختلاف رہا ہے کہاں جمعہ ہوگی کہاں نہیں ہوگی. یہاں قریتن اس زمانے کے حساب سے حضرت جو ہوتی تھی قوم عاد, قوم نوح, قوم صالح, ان کی بستیاں مراد ہیں. اہلکناہا ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکناہا کس کو ہلاک کیا؟ بستی والوں کو. بعض مفسر فرماتے ہیں بستی کے ساتھ بستی والوں کو, یعنی مکانوں کو بھی ختم کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رہنے والوں کو بھی ختم کر دیا. بعض مفسر فرماتے ہیں کہ نہیں, مکان تو آج تک موجود کھندرات کی شکل میں ہے بہت ساری جگہ پر. ان لوگوں کے مکانات کتنے سالوں تک باقی رہے ہیں؟ اللہ نے خود کہا ہے جا کر دیکھو ان کے مکانات پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ختم ہو چکے ہیں. تو بعض مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے ختم کر دیا. جیسے آج کل کی سائنس نے ایسے ایسے بم بنائے ہیں کہ وہ مارتے ہیں تو بستی کے اندر رہنے والے انسان ہی ختم ہو جاتے ہیں, لیکن مکانات اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, بعد میں یہ کھندرات بن جاتے ہیں. تو الگ الگ تفسیر ہے. ہم نے بستی کو یا بستی والوں کو یا بستی والوں کے سر ان کے مکانات کو بھی تباہ و برباد کر دیا. فجاہا بأسنا بیاتا, یہ عذاب اللہ کا آتا ہے جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم پر بالکل رات میں 2-2.5 بجے تہجد کا وقت قریب, اس وقت عذاب میں آ لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر اوہم قائلون, دوپہر کی گرمی میں سوئے ہوئے ہیں. دوپہر کی گرمی, بہت گرمی, بہت گرمی, چین نہیں ہے. دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور بارش ہوگی ابھی, سارے خوش ہو گئے, ساری گرمی نکل جائے گی. پوری بستی والے باہر نکلے اور اس بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے. اللہ نے اس بادل سے آگ کو برسایا, بارش کو نہیں, کیا برسائی؟ آگ برسائی اور سب کو ختم کر دیا. یہاں پر قائلون کا ذکر ہے. قائلون کے معنی قیلولہ کا وقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے. قیلولہ کہتے ہیں گرمی کے ایام میں جب دن بڑا ہوتا ہے, لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں تہجد کے وقت سے, تو دوپہر میں گرمی کے ایام میں اپنے گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنا, چاہے نیند آئے یا نہ آئے, آرام کر لینے کو قیلولہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث کو نقل فرمایا, قیلولہ کے ذریعے سے تم کو جو رات کی تھکن ہے وہ ختم ہوگی صبح تک میں 6 گھنٹے کی, اب آگے چل کر اب رات آئے گی, آپ کو تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرمایا دعب الصالحین، کہ یہ کیلولا کرنا نیک لوگوں کی عادت ہے. کس کی بھائی؟ نیک لوگوں کی عادت ہے. بقول حضرت مجدد الفسانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں قیل اللہ، اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے کر لے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی کے سہارے پر اس طرح کھڑے ہو جاتے اور آنکھ بند کر لیتے تھے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے نبی نے قیل اللہ فرمایا ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قیل اللہ کرنا 1000 نفل نماز سے بہتر ہے. کیوں؟ وہ سنت رسول ہے، وہ سنت رسول ہے اور نفل کا حکم نہیں ہے. تو ایک سنت پر عمل کرنا بہت بڑا ثواب ہے. 5-10-15 منٹ سنت رسول سمجھ کر آرام کر لیا جائے تو آئندہ آنے والی رات میں آرام اٹھنے کے لیے تہجد میں آسانی ہو جائے گی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے منع فرماتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کر دوں تاکہ لوگ تھکے تھکے نماز پڑھ کے فوراً سو جائیں، دنیاوی بات چیت کے اندر میں مشغول نہ رہیں. ہاں نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد ضروری مسائل میں، مارکا کے بارے میں کدھر لڑنے کے لیے جانا ہے یا اور ضروری لوگوں کے ضروری مسائل میں مشورہ فرماتے. اس روایت کو امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلات والسلام، نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کے بعد ضروری کام کے لیے مشورہ فرماتے تھے. وہ آنا معہم، یہ الفاظ امام ترمذی کے، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں عمر بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. یوں نہیں کہہ رہے، دیکھو توازو حضرت عمر کا، کہ نبی علیہ السلام ہم دونوں سے مشورہ فرماتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ مشورہ فرماتے تھے، حضرت عمر سے بھی مشورہ فرماتے تھے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ مشورہ فرماتے تھے اور میں وہاں ہوتا تھا. اتنا توازو ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام کا خود فرمان ہے ابو بکر عمر تم کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا. کتنی بڑی بات فرمائی، ابو بکر عمر تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ، تمہاری رائے برابر ہو جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا، میں اس کی اگینسٹ میں نہیں جاؤں گا. یہ گویا قبولیت کی علامت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی. تو یہاں پر اوہم قائلون کا ذکر ہے، قیل اللہ. تو یہ قیل اللہ جو ہے، یہ قیل اللہ جو ہے عشاء کی ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرما لیتے، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، لیکن کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیتے تھے. ان لوگوں پر جو عذاب آتا فجا آہا سنا بیاتن، یا تو رات کے اندھیرے میں یا دوپہر کے کیلولا کے ٹائم پر ان پر عذاب آتا تھا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، جب ان کی پکار یہی ہوتی تھی جب عذاب آ جاتا تھا. کیا پکار ہوتی تھی؟ الا ان قالوا انا کنا ظالمین. اب تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی ظالم تھے. اب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی توبہ کر لو، کبھی ایمان لے آؤ، تمہارا ایمان مقبول ہے، تمہاری توبہ قبول ہے. لیکن موت سامنے نظر آئے، موت سامنے نظر آئے یا اس طریقے سے عذاب سامنے نظر آئے، اب کہیں فرعون کی طرح کہ فرعون ڈوبتے ہوا کہہ رہا ہے وانا من المسلمین، اب اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. تو توبہ ہو یا ایمان ہو، وہ اس سے پہلے کر لینا چاہیے، نہ کہ کوئی جب موت کا وقت آئے یعنی گرگرے میں آ جائیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے مالم یغرغر، جب تک کہ روح تمہارے گھر گھرے تک گلے تک آ جائے اس سے پہلے تک قبول ہوتی ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ صرف اجازت دی، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی چیخ و پکار ہونے لگی تو اس وقت اللہ پاک نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا، ایک ہی مستثنا کیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں اور کسی کے لیے، انشاءاللہ سورت یونس میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی وہاں پر کیوں مستثنا ہوا اور کیوں ان کے لیے عذاب کو ہٹا لیا. ورنہ اللہ کا قانون عقل ہے کہ جب موت آنے کا آ جائیں گھر گھرے تک یا اس طرح عذاب آ جائیں، اب کسی کی توبہ اور کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. الا ان قالوا انا كنا ظالمين، اب کہہ رہے ہیں ہم ہی ظالم تھے. اس آیت سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم انتظار نہ کریں، انتظار نہ کریں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اپنی زندگی کو بنا لیں گے، اصلاح کر لیں گے. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے، سویا ہوا اس حالت میں موت آ جائے، گاڑی چلا رہا ہے موت آ جائے، کس حالت میں موت آ جائے، دکان پر بیٹھا ہے موت آ جائے. ہم نے کتنے واقعات دیکھے ہیں کہاں کہاں کس حالت میں لوگوں کی موت آ جاتی ہے. اسی لیے اپنی زندگی کو پہلے سے توبہ کے ساتھ اصلاح کر لینا چاہیے، بنا لینا چاہیے، تاکہ اللہ کے یہاں قبر میں اور قبر کے بعد آخری زندگی میں قیامت میں ہمیں اللہ کی خوش ندی نصیب ہو. یہی مقصد ہے یہاں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے سے، اتبعوا ما انزل الیہ سے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ایک ایک بات جو بیان کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے شرح میں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم 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 فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے. اے اللہ قرآن کی اتنی بڑی دولت جس کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اسی قرآن کے صدقے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اخلاص سے بڑا ہوا ہو، یہ قرآن جس کی محبت میں سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اسی محبت کے صدقے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس کی ایک ایک بات ہماری زندگیوں میں اتار دے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہماری زندگیوں میں اتار دے. اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما، موت آئے اس سے پہلے موت کی فکر کی توفیق نصیب فرما، تو حساب لے اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا حساب لینے کی توفیق نصیب فرما. لوگ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھائیں اس سے پہلے ہمیں کلمے کی حقیقت سمجھا دیں. اے اللہ لوگ ہمیں غسل دیں پانی سے اس سے پہلے ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں مرنے کے بعد اس سے پہلے ہمیں تقویٰ کا کفن پہننے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس قرآن کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہماری آل اولاد کی زندگیوں میں اتار دے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، جہاں جہاں تک آوازیں جاتی ہے اے اللہ سننے والوں کو سب کو اے اللہ قبول فرما، عافیت نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، امت پر رحم و کرم کے فیصلے فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، مقروضوں کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جسمانی ظاہری باطنی دل کی ساری بیماریوں سے، حسد بغض کینہ کپٹ سے اور ظاہری ایریا رگڑنے والی ساری بیماریوں سے ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے اللہ مرتے دم تک اسلام اور استقامت الدین نصیب فرما. موت آئے اس حالت میں کہ تیرا فرشتہ کہہ رہا ہو یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اللہ تجھے بلا رہا ہے، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. ایسی مبارک موتیں ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.